أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى في مقام آخر: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا هذه اللذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر حضرات، قرآن پاک میں کئی مقامات سے میں نے مختلف آیات پڑھی ہیں، ان آیات کا تعلق موت سے ہے، اور موت کے بارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، کہ میں نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایوکم تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح زندگی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اسی طرح موت کی پیدائش بھی اللہ نے فرمائی ہے، موت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ جس طرح حیات میں احساس اور ادراک اللہ نے رکھا ہے اسی طرح موت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احساس اور ادراک رکھا ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے موت کو پیدا کیا. پیدا ہونے والی چیز زندہ ہوتی ہے، مردہ نہیں ہوتی، گویا کہ زندگی بھی ایک احساس اور شعور کا نام ہے، موت بھی ایک احساس اور شعور کا نام ہے. زندگی کو ہم زندگی اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس میں حرکت ہوتی ہے، اس میں بول چال ہوتی ہے، اس میں چلنا پھرنا ہوتا ہے. موت کو ہم زندگی اس لیے نہیں سمجھتے کہ اس میں بول چال بظاہر بند ہو جاتی ہے، اس میں بظاہر حرکت بند ہو جاتی ہے، اس میں چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اس کو موت سے تعبیر کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے جی کہ شریعت نے یا اللہ کی کتاب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے اس کیفیت کو کیا نام دیا ہے؟ ایک علم ہمارا ہے، ایک علم اللہ کا ہے، ایک علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک علم عام آدمی کا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑا فرق ہے. ہم جسے موت سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بل احیاؤم ولکن لا تشعرون، جسے تم موت سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے اس کی زندگی کا. ایک بات میں کہتا ہوں، ایک بات اللہ کا قرآن کہتا ہے، ایک بات اللہ کا رسول کہتا ہے، تو یہ بڑا فرق ہے بات کرنے میں، حقیقت تک پہنچنے میں. حدیث میں آتا ہے کہ جب دنیا سے بندہ رخصت ہوتا ہے، بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو چرپائی پر ڈالا ہے، اس کا منہ باندھ دیا ہے کپڑے سے، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو بھی ہم نے ڈوری سے باندھ دیا، کفن کی بھی تیاری کر رہے ہیں، غسل کی بھی کر رہے ہیں، دفن کی بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ اس مرنے والے کا ادراک، اس کے اندر ادراک موجود ہے، اس کے اندر شعور موجود ہے. شعور کس انداز میں موجود ہے کہ اگر وہ بندہ جانے والا دنیا سے نیک بندہ ہے، سامنے ذرا بیٹھتے جائیں جو بھی آ رہا ہو، اگر وہ بندہ نیک ہے تو وہ اوپر والوں کو یہ کہتا ہے اپنے طور پر کہ بھائی کیوں دیر لگا رہے ہو، مجھے اپنے اصل مقام پر کیوں نہیں پہنچاتے. اب یہ خبر کس نے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خبر عام ہی آدمی یہ دے رہا ہے کہ جی مر گیا اور مٹ گیا، تو ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وما ینتق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ انہیں بلواتے ہیں. اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا ہے تو اس رنگ میں کہ مرنے والے کی جو کیفیت ہے، ادراک ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں روات حدیث نے مخبر صادق فرمایا ہے کہ سچی خبریں دینے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچی خبر دی ہے کہ جس بندے کو تم مردہ سمجھ رہے ہو، اس کے اندر اتنا احساس ہے کہ یہ جنت میں اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے، اتنا اس کو احساس اس کا بڑھ گیا ہے. ہم تو بھائی اس دیوار کی پرلی طرف نہیں دیکھ سکتے. یہ بندہ دنیا میں ہمارے ہاں ہمارے درمیان میں موجود ہے اور جنت میں اپنا مقام دیکھ رہا ہے، تو یہ پھر زندگی ہماری زندگی سے بھی زیادہ باشعور زندگی میں داخل ہو گیا ہے نا. یہ ہم سے زیادہ باشعور زندگی میں داخل ہو گیا ہے. اس نے یہ زہر کی آنکھیں تو بند کی ہیں، لیکن زہر کی آنکھیں جب بند ہوئی ہیں تو اس کی باطن کی آنکھ کھل گئی ہے، اور باطن کی آنکھ اتنا دور دیکھتی ہے کہ ہمارے درمیان میں پڑا ہوا شخص جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جسے ہم موت کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں موت کو میں نے پیدا کیا، یعنی زندگی کے اندر تو حیات ہوتی ہی ہے، اللہ جب موت میں حیات پیدا فرماتے ہیں تو وہ پھر زندگی کی حیات سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ موت زندگی کا تعلق اس جان سے ہے، موت کا تعلق اس جان سے ہے زندگی کا تعلق اس جان سے ہے جو جہان دار العمل ہے، موت کا تعلق اس جان سے ہے جو جہان دار الجزا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھیں۔ دار الجزا میں جانے کے بعد لا معالا جو حیات ملتی ہے وہ اس دنیا کی حیات سے اس کی کوئی تعلق اور نسبت ہی نہیں ہوتی، وہ حیات زیادہ قوی ہے دنیا کی حیات سے۔ اس میں آنکھیں لا متنائی حد تک دیکھتی ہیں، اس جان کی زندگی لا متنائی ہو جاتی ہے، اس جان کی نعمتیں لا متنائی ہو جاتی ہیں، اس جان کا ادراک لا متنائی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جان اس جان میں رہنے والا اس جان کو نہیں سمجھ سکتا جو اس جہان سے گزر کر اس جہان میں پہنچ گیا ہے، تو اس کے احساسات بھی بڑھ گئے، اس کے ادراکات بھی بڑھ گئے، اس کی نگاہ بھی تیز ہو گئی، اس کا رزق بھی بڑھ گیا، اس کا رزق بھی دائمی ہو گیا، اس کی زندگی بھی دائمی ہو گئی۔ اب یہ تو ہوئے ایک فرما بردار بندے کے حالات، مومن کے حالات۔ اسی طرح جب نافرمان بندہ اس پر موت طاری ہوتی ہے تو اس کے احساسات بھی بڑھ جاتے ہیں، اس کے احساسات بھی بڑھ جاتے ہیں اس شکل میں کہ وہ بندہ اگرچہ ہمارے درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے، بظاہر وہ بول نہیں سکتا، لیکن وہ اندر اس کی یعنی ایک بات وہ زبان سے کرتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے کان نہیں سن سکتے، لیکن وہ بات یہ کرتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو بھائی، مجھے یہیں رہنے دو، اس لیے کہ وہ اگلے جان میں اپنا مقام برا دیکھتا ہے۔ وہ برے مقام کی طرف جانا نہیں چاہتا، اس لیے وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو بھائی۔ یعنی نیک ہو یا برا انسان، فرما بردار ہو یا نافرمان انسان ہو، احساسات دونوں کے جوان ہو جاتے ہیں، دونوں اگلے جہان کی تمام جزیات کو، تمام تفصیلات کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو بھی اس لیے پیدا کیا، حیات کو بھی اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون ہے تم میں سے جو کوئی اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اب دنیا میں جو بھی بندہ آیا ہے نا بھائی، اللہ نے ہر بندے کو آنکھیں بھی دے کر بھیجا ہے، دل اور دماغ بھی دے کر بھیجا ہے، زبان بھی دے کر بھیجی ہے، سوچ کا مادہ بھی دیا ہے، پھر اللہ کی مرضی کے تحت یا وہ کسی نبی کے دور میں پیدا ہوا ہے یا کسی ولی کے دور میں پیدا ہوا ہے. یعنی دل دماغ بھی دیا، زبان بھی دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی دیں، کسی نبی اور رسول کا ماحول بھی ملا. نبی اور رسول کا اگر ماحول نہیں تھا تو کسی ولی اور مصلح کا ماحول ملا، کتابیں ملی. اس کے باوجود اگر کوئی آدمی ہدایت حاصل نہیں کرتا تو وہ پھر قصوروار ہے. اس کے باوجود کوئی آدمی اپنی زندگی پر غور فکر نہیں کرتا، کسی مصلح کی بات پر یقین نہیں کرتا، تو ایسا شخص قابل مؤاخذہ ہے. خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بھائی ہم نے ہر پورا ماحول مہیا کر کے ہم نے دے دیا ہے، اب اگر یہ شخص ہدایت کی کوشش نہیں کرتا تو قصور اس کا اپنا. اگر بالفرض کسی آدمی کو کسی نبی اور ولی کا ماحول بھی نہیں ملتا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ہر شخص کو اس کائنات کے اندر غور کر کے ایمان لانا پھر بھی اس کے اوپر فرض ہے، کہ وہ کسی ذات کا یقین کرے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. جس طرح جنگل میں جا کے مینگنی، بکری کی مینگنی ہوتی ہے نا، اسے دیکھ کر ہر آدمی یہ یقین کرتا ہے نا کہ بھائی یہاں بکری آئی ہوگی. اگر ایک مینگنی کو دیکھ کر بکری کے وجود کا یقین کرتا ہے تو اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کے وجود کا یقین کیوں نہیں اسے پیدا ہوتا؟ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا فرمایا، اکثر عملا نہیں فرمایا کہ جو بھائی پوری رات نفل پڑھنے والا ہو، نہیں، جو سارا دن تلاوت کرنے والا ہو، سارا زندگی صائم الدار ہو، ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہو، نہیں. روزے کی بھی ایک حد، تلاوت کی بھی ایک حد، رات کی عبادت کی بھی ایک حد. یعنی ایکم احسن عملا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کی بنیاد دیکھے کہ میں ٹھیک بنیادوں پہ کھڑا ہو کے، ٹھیک بنیادوں پر اپنے آپ کو قائم کر کے عمل کر رہا ہوں یا ایسی دیکھا دیکھی میں کر رہا ہوں. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد قرآن ہے یا بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے؟ اب اگر قرآن کے مطابق عمل کرے گا تو گویا کہ اس نے اپنی مرضی کو ایک طرف رکھ دیا، اللہ کی مرضی کے آگے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے عمل کی بنیاد رکھی ہے تو سمجھو کہ اس نے اچھے عمل کی بنیاد رکھی ہے. ایک چیز اسے قرآن سے سمجھ میں نہیں آتی تو اس نے پھر اس چیز کو حدیث میں ڈھونڈنا ہے. حدیث میں اگر وہ چیز مل گئی ہے اور اس نے اپنے عمل کی بنیاد حدیث کو بنایا ہے تو پھر بھی گویا کہ اس نے اپنے عمل کی بنیاد ٹھیک رکھی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ایک چیز کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا عقل وہاں تک نہیں پہنچتا. قرآن کا حکم ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کو اپنے عقل سے نہیں پرکھنا کہ ہمارا عقل بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے یا نہیں. قرآن کا حکم جیسے ہوگا اس کے مطابق ہم نے عمل شروع کر دینا ہے. ایک دفعہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ بھائی تو نے کوئی نئی بات سنی ہے؟ وہ ذرا چونکانا چاہتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو. جیسے کہتے ہیں وہ بھائی کوئی نئی خبر پتہ چلی ہے تو اگلا آدمی چونک جاتا ہے نا, خوب متوجہ ہو جاتا ہے. ابو جہل کہنے لگا کہ بھائی تم نے کوئی نئی بات سنی ہے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چونکے, او بھائی کیا نئی بات ہے؟ یہ جو بدخواہ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی کوشش ہوتی ہے دوسروں کو پھسلانا, دوسروں کو یعنی توڑنا. ابو جہل کی کوشش تھی کہ بھائی حضرت بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں توڑ دیتا ہوں, کوئی نہ کوئی ایسے بات کرتا ہوں کہ تاکہ یہ ٹوٹ جائے, ساتھ چھوڑ دے. کہنے لگا کوئی نئی بات پتہ چلی ہے؟ او جی کیا بات ہے؟ حیران ہو گیا حضرت ابو بکر بھی حیران ہو گیا بھی کیا بات ہے. کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ جائے اور اتنی جلدی واپس آئے, جنت دوزخ کی سیر کرے, ساتوں آسمان پھر کر آ جائے اور اتنی جلدی میں آنن فانن یہ سیر ہو جائے کہ وضو کا پانی بھی ابھی چل رہا ہو, کنڈی بھی ہل رہی ہو. آدمی جب کہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے پہ جاتا ہے یا باہر نکلتا ہے نا, تو آج کل تو یہاں تو لاک سسٹم ہے, ہمارے یہاں کنڈیاں ہوتی ہیں لگی ہوئی, کنڈی ہلتی ہے. تو کہنے لگا کہ بھائی ایک آدمی کہتا ہے میں راتوں رات ساتوں آسمانوں سے سیر کر کے آیا ہوں اور اتنی جلدی میں نے سیر کی ہے, جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے کہ میں وضو کر کے گیا تھا, وضو کا پانی بھی ابھی چل رہا تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی. کیا ایسے ممکن ہے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فوراً کہا کہ ناممکن ہے. کہنے لگا یہ بات کس نے کی ہے, کون کہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا تیرا یار کہتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تصدیق کے لیے حضور کے پاس نہیں بھاگ کھڑے ہوئے, وہیں سے ابو جہل کے منہ پر یوں تماچا مارا, یوں تھپڑ رسید کیا کہ بھائی اگر حضور فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں پوچھتا ہوں جا کر بھائی یہ کیسے, پہلے تو بھائی کبھی سنا نہیں کہ یہ اتنی تیز رفتاری میں سارا سفر ہو گیا ہو, سیریں ہو گئی ہوں ساتوں آسمانوں کی, زمینوں کی, جنت کی, دوزخ کی. یہ نہیں کہا کہ میں جا کے پوچھتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور کسی کو معلوم ہو کہ فلاں علاقے میں جھوٹا دعویٰ کسی نے نبوت کا کیا ہے اور سننے والا جا کے اس نیت سے چل پڑے کہ میں جا کے اس سے دلیل مانگتا ہوں کہ تو دلیل دے بھائی تو کیسا نبی ہے, علماء نے فرمایا کہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. دلیل کیوں مانگی ہے بھائی؟ جب ایک بات ڈھکی چھپی ہے, پکی ہے, مسلم ہے, طے شدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنے ہی نہیں, اب دلیل مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اب دلیل کی بات بنتی ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ چیز عقل میں آتی ہی نہیں, یہ نہیں. جب حضور نے فرما دیا تو وہ چیز عقل میں آئے یا نہ آئے وہ بات سچی ہی سچی ہے. ہماری جو عقل ہے نا بھائی ایک حد تک سوچتی ہے, وحی کا اور عقل کا کوئی موازنہ ہی نہیں. ہماری سوچ کا اور ایک نبی کی سوچ کا کوئی مقابلہ اور موازنہ ہی نہیں. ہمیں تو بھائی موٹی موٹی چیزیں, ہم تو موٹے عقل کے ہیں, ہمیں موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ دو دونے چار ہوتے ہیں بس. ہاں بس, باقی ہم گیارہ الجبرا ہمیں کوئی نہیں آتا. ہم نے اس الجبرے میں گھسنے کی کوشش ہی نہیں کرنی, بس موٹی موٹی بات بھائی سمجھ آ جائے تو بڑا اچھا ہے, ذرا عمل آسان ہو جائے گا. لیکن سمجھ نہیں آئے گی تو ہم نے عقل کو وہیں ٹھہرا, وہیں روک دینا ہے اور وہی کی روشنی میں چلنا شروع کر دینا ہے. جس کو علامہ اقبال نے یوں ارشاد فرمایا ہے نا کہ لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل ورنہ کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. بات ایک عقل میں نہیں آتی تو اس میں بھائی مغز نہ مارو, کیونکہ ہمارا تو بھائی عقل ہی اتنا سا ہے نا. ایک اللہ کے ہاں چیز طے شدہ ہے, ایک چیز اللہ کے علم عقیم عمیق جو ہے نا اس کی طے میں ہے. تو ہم کون ہوئے ہیں کہ جو ہم اس کی گہرائی میں پہنچے؟ ہم کون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ جو وحی ہوتی ہے نا بھائی یہ وحی کا لینا بھی اتنا مشکل ہے, یہ اس کیفیت کا برداشت کرنا کہ نبی کے علاوہ وحی کی کیفیت ہر ایک سے برداشت ہی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے اس وحی کا اتنا بوجھ تھا اس وحی کا, اس وحی کے اندر اتنی قوت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. اکثر نہیں, اچھے عمل, جس عمل کی بنیاد قرآن پر ہو, جس عمل کی بنیاد سنت پر ہو, جو عمل اخلاص والا ہو, اخلاص والا, تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں بڑی اس عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے. ابھی آج میں نے خطبے میں یہ موت کے متعلق ہی کچھ عرض کیا ہے, اور آج یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس بنا پر پڑھی ہیں کہ یہاں بلیک برن میں حضرت ہوتے تھے مولانا محمد اسماعیل صاحب وڑی والا, وہ آج دنیا سے رخصت ہوا, آج وہ اللہ کو پیارے ہوئے, شاید 90 سال تو ضروری عمر ہوگی. جس طرح وہ گئے ہیں اسی طرح ہم سب نے بھی اس دنیا کو بھائی چھوڑ کر جانا ہے. ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم, کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں کہ اس موت سے تمہاری ملاقات ہونی ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو اللہ سے ملاقات ہے نا, ایک مسلمان کی بھی اللہ سے ملاقات ہونی ہے جا کر, ایک کافر کی بھی ہونی ہے. کافر کا رب کون ہے بھائی؟ اللہ. مسلمان کا رب کون؟ اللہ. تو اللہ نے پھر اپنے دونوں بندوں کو اپنے پاس بلانا ہے نا بھائی. ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دونوں اپنے رب سے ملیں گے لیکن دونوں کی ملاقاتوں میں بڑا فرق ہوگا. جس طرح ہم راہ چلتے آدمی کو صرف سلام کر دیتے ہیں, اور آج کل تو سلام کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے بھائی. جس سے تھوڑی واقفیت ہوتی ہے نا اسے گزرتے ہوئے سلام کر دیتے ہیں, جس سے واقفیت نہیں ہوتی بالکل کوئی نہیں کرتے. جس سے زیادہ واقفیت ہوتی ہے رک جاتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں. زیادہ پیار ہوتا ہے جفا, مسافہ معانقہ بھی کرتے ہیں. آج کل جو ہے نا یہ سنت بہت چھوٹتی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تحادو تحابو افلا ادلکم الی امر اذا فلتمو تحاببتم افشوا السلام بینکم, کہ بھائی تم ہدیہ دو تاکہ تمہارے درمیان میں محبت بڑھے. افلا ادلکم الی امر, کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں؟ اذا فلتمو تحاببتم, کہ جب تم اس کام کو انجام دو تو تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے. افشوا السلام بینکم, تم سلام دیا کرو ایک دوسرے کو. یہ سلام دینا گویا کہ ہدیہ دینا ہے, اور اس سلام کی بدولت تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی. اور یہ جو سلام ہے نا بھائی, یہ ایسی رسم نہیں ہے جیسے کہتے ہیں گڈ مارننگ آج کل, پتنی اور کیا کیا مارننگ کہتے ہیں. تو یہ ایک دعا ہے کہ بھائی سلامتی ہو تمہارے اوپر. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو آدمی بغیر سلام کے آتا تھا نا, کسی کو سلام نہیں دیتا تھا, تو اگلا بندہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی میرا دشمن ہے کہ جو بغیر سلام کے آ کے بیٹھ گیا ہے, تو وہ آدمی اس سے بھاگتا تھا. دشمن کی یہ نشانی اور علامت ہوتی تھی, اب بھی ایسی ہی ہے نا, جس سے تعلق نہیں ہوتا, دل میں کھوٹ ویر ہوتا ہے, آدمی کوئی نہیں سلام دیتا, چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. سلام ایک دعا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر سلامتی ہو, تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو, تمہیں اللہ کی طرف سے برکتیں ملیں. یہ ساری دعائیں ہیں. اور پھر مختلف درجات بیان فرمائے گئے ہیں سلام کے, کہ اگر یہاں ہم بیٹھے ہیں نا تو آنے والے کا فرض بنتا ہے کہ وہ سلام دے کے بیٹھ جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا 10-20 بیٹھے ہیں تو سب کو ملتے ہیں, ایسا اچھا نہیں ہوتا. زبان سے سلام دو, اگر گفتگو ایک چل رہی ہے, کوئی مشاورت ہو رہی ہے, ایک آدمی آیا ہے تو وہ سب کو سلام دے رہا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں. زبان سے سلام دے کے ایک طرف بیٹھ جاؤ, بیٹھا ہوئے مجلس ہو تو آنے والے کا فرض بنتا ہے کہ وہ سلام دے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جو چل کے جا رہا ہے اس کا کام ہے سلام دے، جو پیدل جا رہے ہیں اور ایک سائیکل والا جا رہا ہے تو سائیکل والے کا کام ہے کہ وہ سلام دے۔ یہ ساری حدیں، اور سلام بھائی ایک موقع ہے کہ جس موقع پر سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سلام نہیں دیا، حضور نے سلام نہیں دیا، وہ بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، سلام نہیں دیا، واپس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سلام دیا۔ تو وہ بیٹھا وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ جاتے ہوئے گزرے ہیں تو سلام کوئی نہیں کیا، واپس آئے ہیں تو سلام دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو آدمی، بھائی میں جب گزرا تھا تو ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھا تھا، تو میں نے کہا بیکار آدمی کو سلام ہی نہیں دینا چاہیے، واپسی پر تم اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ نشان زمین پر لگا رہا تھا، میں نے کہا حرکت کچھ نہ کچھ کر رہا ہے لہذا سلام دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بیکار آدمی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں، سلام نہیں دیتے، اور جو کام والا بندہ ہے اس کو اللہ نے اپنا دوست فرمایا ہے، القاسب حبیب اللہ۔ قاسب کہتے ہیں کسب کرنے والا، ہاتھ سے محنت کرنے والا، القاسب حبیب اللہ، کہ قسم کرنے والا، کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے ملے تو اس شخص کے ہاتھ بڑے کھورے تھے، کھورے سمجھتے ہو نا، ہاں کھردرے، کام والے کے ہاتھ کھردرے ہوتے ہیں نا بڑے شخص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو بڑا پیار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایسے کھورے ہاتھوں والا بندہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ سمجھتے ہو، ہمارے ہاتھ تو ایسے ہیں نا، اللہ معافی، میرے بھی پہلے ایسے ہی کھورے تھے، اب ایسے ہو گئے ہیں جب سے بیکار ہو، کام کاج کرنے والے کے ہاتھ کھورے ہو جاتے ہیں، سخت کھردرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایسے کھردرے ہاتھوں، ایسے کھردرے ہاتھ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کام والا بندہ اللہ کو اتنا پسند، رسول اللہ کو اتنا پیارا، پتہ نہیں یہ بات کہاں سے بھائی شروع ہوئی، ہاں مولا اسماعیل واڈی والا صاحب، دنیا سے رخصت ہو گئے بھائی۔ میں نے آیت پڑھی ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، آج میں جب یہاں آیا تو خیال یہ تھا کہ بھائی آج رات یہاں ٹھہروں گا، پھر آگے برمنگم جائیں گے، ایسے جو میرا دورہ ہے برمنگم، پھر لسٹر، کوئنٹری، یہ وہ۔ تو آج فون آ گیا کہ مولانا گزر گئے بھائی، تو فوراً میرے دل میں یہ آیت آئی کہ بھائی اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے پانچ چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ نشانیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے ہیں نا، لیکن حتمی سال، حتمی وقت، اس سے کسی کو بھی علم کوئی نہیں اس چیز کا۔ محرم تو مہینہ ہوگا قیامت کا، جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، لیکن یہ نہیں پتا کہ کس سن کی ہوگی، وہ سن محرم سردیوں میں یا گرمیوں میں، کب، کوئی نہیں۔ نشانیاں بتلائی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ پکا جو دن ہے، پکا ٹائم، وہ اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں ہی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کا بھی مجھے علم ہے. یہ جو آج کل آلات سے معلومات ہو رہی ہیں نا, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں. ہمارے یہاں موسمیات والے کہتے ہیں صبح بارش ہوگی, صبح پھر خوب روشن سورج نکلا ہوتا ہے. یا بارش ہو بھی جائے تو اس کی مقدار یہ بتا سکتے ہیں؟ ایسے ملی لیٹر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, ایسے ایک ڈنگ بنایا ہوا ہے. حقیقت مقدار کوئی نہیں, کس جگہ پڑے گی کس جگہ نہیں, پتھروں پر یا فرشوں پر یا زمین پر یا کس جگہ پڑے گی نہیں, کتنی مقدار میں ہوگی کوئی نہیں پتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, کہ رحموں میں کیا ہے کوئی پتہ نہیں. آج کل کچھ آلات سے معلوم کر لیتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے, تو کیا زندگی بھی بتا سکتے ہیں کہ کتنی زندگی اس کی؟ کوئی نہیں. کوئی بتلا سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا, کیا کھائے گا, کتنا کھائے گا, کتنا جیے گا, بد نصیب یا خوش نصیب, کچھ بھی نہیں. اللہ نے حتمی معلومات اپنے پاس رکھی ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, کسی نفس کو پتا نہیں کہ مجھے کل کیا کرنا ہے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آج پھر واپس جانا ہے بھائی. کل کا پتہ ہی نہیں کہ کل کیا کرنا ہے. صبح کام, صبح اٹھتے ہی کام ایسے پیش پڑ جاتے ہیں کہ سارا دن آدمی انہی کاموں میں گزار کے اپنا وقت پورا کر لیتا ہے. وما تدری نفس مادہ تقسیب غدا وما تدری نفس میری ارزن تموت, کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ میری جان کہاں نکلنی ہے, مجھے کہاں دفن ہونا ہے. اب ہمارے جو بڑے آبا و اجداد ہیں کہاں ہیں بھائی؟ کوئی پتہ نہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دادے کا پتہ ہوتا ہے, پردادے کا کوئی پتہ نہیں کدھر ہے قبر. کئی پاکستان میں دفن ہے, کئی پاکستان والوں کے ماں باپ ہندوستان میں دفن ہیں, کئی پاکستان سے بھی یہاں آ گئے یہاں دفن ہو گئے. آگے اولادیں پتہ نہیں کس شہر میں کہاں جا کے بسیں گی, وہ وہاں. وما تدری نفس بھی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر, اللہ اس کو ہی معلوم ہے, پورے طور پر باخبر ذات اللہ ہے کہ بھائی کس نے کہاں دفن ہونا ہے, کس نے زندگی کیسے گزارنی ہے, کس نے کیا کرنا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اپنے وقت میں خاتمہ بالخیر فرمائے, اور جو بزرگان دین دینی خدمات کرتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اسناد کو قبول فرمائے, اور حضرت مولانا واڈی والا صاحب کی اسناد کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الامی والی وسلم تسلیما. ابھی ذرا ختم پڑھیں گے پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
والله ذو فضل على المؤمنين.
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 والله ذو فضل فضل على المؤمنين
والله ذو 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 فضل على
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
إنا لله وإنا إليه راجعون
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
الله ولي الذين آمنوا
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 الله ولي الذين الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
سب حضرات مراقب ہو جائیں دل پر توجہ دے کے بیٹھے اپنی پوری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف
Help!
لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. يا الله اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ اس پاک محفل میں جو قرآن آیات پڑھی گئی ہیں، احادیث نبویہ کا حوالہ دیا گیا ہے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما کر اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا. یا اللہ آپ کی تفائل تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، مومنین، مومنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کی یا اللہ مغفرت فرما. یا اللہ آج تک جتنے لوگ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی حسنات کو قبول فرما، سب کی سیئات تقصیرات سے درگزر فرما. یا اللہ اس جگہ کو یا اللہ مرکز رشد و ہدایت فرما. یا اللہ عالی شان دینی ادارے کی شکل نصیب فرما اس ادارے جگہ کو. یا اللہ ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب کو صحت و سلامتی نصیب فرما. یا اللہ ان کی سرپرستی میں یا اللہ اس دینی مرکز کو اور زیادہ ترقیاں اور کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ دنیا بھر میں جتنے بھی دینی ادارے ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو قیامت تک قائم دائم فرما، امت کو ان مقدس ادارہ جات سے وابستگی نصیب فرما. یا اللہ جو دینی منصوبے ہیں، یا اللہ تو ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا. یا اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کی عظمت کو دوبالا فرما. اللہ محبب علینا الایمان وزین فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. یا اللہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا اسماعیل صاحب واڑی والا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ان پر آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. یا اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما، یا اللہ ان کے دینی منصوبوں کو مکمل فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفائے کامل اجر نصیب فرما، یا اللہ پریشان آ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جن گھروں میں نوجوان بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی شادی کی اور رخصتی کی یا اللہ تو سبیل پیدا فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، یا اللہ علم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض رحمت سے یا اللہ تو انہیں وافر حصہ نصیب فرما، یا اللہ تمام دنیا کے انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، یا اللہ تو اپنی مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستگی نصیب فرما، یا اللہ دنیا بھر کے انسانوں کو یا اللہ اسلام کے دامن سے وابستگی نصیب فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.